ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. حضرت مریم کا بیان ہے کہ جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پیٹ میں تھے, حمل سے میں تھی, تو جب مجمع میں میں ہوتی تو حضرت عیسیٰ میرے پیٹ میں بیٹھے بیٹھے اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے, اور جب میں تنہائی میں ہوتی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے کلام کرتے تھے, مجھ سے بات کرتے تھے. یہ بھی ایک معجزے کے قبیل کی چیز ہے. کیونکہ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف عقائد ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیتوں میں صاف صاف لفظوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو ظاہر فرما دیا. خصوصاً خود ان کی تقریر باری تعالیٰ نے نقل فرما دی, اور تقریر نقل کر کے ان کی حقیقت بتلا دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آپ نے یہ جو تقریر کی تھی, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا, یہ پوری تقریر اپنی قوم اور محلے میں آ کر کے کی تھی. ولادت تو ہوئی تھی جانب شرقیہ میں, جہاں بیت اللحم ہے وہاں پر, اور یہ تقریر تو وہاں سے جب وہ لوٹ کر کے آ گئی جہاں خاندان کے لوگ رہتے تھے اس جگہ پر, وہاں آ کے تقریر کی تھی. مسجد اقصی میں جو قدیم مسجد اقصی ہے, پاکستانی حصہ, جس کے حجار اور اس کے ستون اتنے بڑے بڑے ہیں کہ جس سے یقیناً یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر ہے جو انہوں نے جناتوں سے کروائی تھی, تو جو سلیمانی مسجد اقصی ہے اصل, اس کے بازو میں مروان نے اپنے زمانے میں جو اضافہ کروایا تھا وہ حصہ ہے مسجد اقصی کا, اور مروان کی توسیع شدہ مسجد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں حیال الفلاح والی جانب میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں مہد بھی بنا ہوا ہے. مہد کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, تو وہ مہد بھی ہے, اور مہد کے اوپر ایک چھوٹا سا چھت جیسا پتھر کا بنا ہوا ہے. تو اس جگہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلام کیا تھا, قال انی عبد اللہ والی پوری تقریر جو ہے وہ اس جگہ کے اوپر کی تھی. وہ جگہ متعین ہے, وہاں گہوارہ ہے, اوپر چھت ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کے اندر مختلف عقائد ہے. عیسائیوں کا ایک فرقہ نسطوریہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. ملکانیہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ہے, اور یعقوبیہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ تین خداؤں میں کے ایک خدا ہے. پھر تین خدا سے کون مراد؟ ثالث ثلاثہ, ایک تو اللہ, دوسرے عیسیٰ, اور تیسری مریم, اور بعض روایتوں میں تیسرے روح القدس یعنی جبرائیل امین. بعض اہل تفسیر نے اس سے بھی ہٹ کر کے اور اقوال نقل کیے ہیں کہ نسطوریہ فرقے کے لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, یعقوبیہ فرقے کے لوگ حضرت عیسیٰ کو عین اللہ مانتے ہیں، گویا اللہ انسانی شکل میں دنیا میں آئے اور واپس چلے گئے ان کے عقیدے کے مطابق، اور ملکانیہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہے۔ تو یہ جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابنیت کا عقیدہ رکھا، اس کی تردید اس آیت میں ہے، مَنْ قَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدْ، اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ کوئی اولاد رکھے، کسی نے کہ اولاد کی ضرورت تو کس کو پڑے، جس کو محتاجی ہو، اللہ کی ذات احتیاط سے پاک ہے، اسی لیے اس کو کسی اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اذا قضا امرا، سبحان سبحان اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، اذا قضا امرا، اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں، فانما یقول له کن فیکون، اللہ فرماتے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی ان کا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے، ہمارے کن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہ تو ہم کو سمجھانے کے اعتبار سے ایک تعبیر ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جب کسی کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ارادہ ہوتے ہی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ دیکھو یہاں کتنی بڑی اللہ کی قدرت متوجہ ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا فرما دیا، تو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اور یقین رکھو کہ اللہ میرے بھی اور تمہارے بھی معبود ہے، لہذا اسی اللہ کی عبادت کرو۔ اور محشر میں جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو سوال جواب ہوں گے، اس میں بھی یہی بات آئے گی، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تو وہاں بھی ایک جواب یہی آئے گا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دن میں محشر میں یہی بات فرمائیں گے، اللہ میں نے تو لوگوں کو میری عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ اللہ میرا تمہارا معبود ہے، اس کی عبادت کرو، لیکن یہ زبردستی مجھے خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ جو بات بتلائی گئی کون سی؟ توحید کی، کہ اللہ ایک معبود ہے اور عیسیٰ اللہ کے نبی اور رسول ہے اور بندے ہیں، عیسیٰ ابن نہیں ہے، یہ بات بالکل سیدھے راستے کی ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، نصارہ کی مختلف جماعتوں نے آپس کے اندر پھوٹ ڈال دی، اختلافات پیدا کر دیے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد جب تک حضرات حواریین دنیا میں راہ مستقیم پر لوگوں کو چلاتے رہے، وہاں تک تو کوئی فتنہ رونما نہیں ہوا، لیکن جب دھیرے 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 دور آ گیا، حواریین عیسیٰ ختم ہونے شروع ہوئے، تو پھر یہودیوں نے بڑی سازش کر کے عیسائیوں میں غلط عقیدے گھسوا دیے۔ پولس نام کا ایک یہودی عیسائی بن کر کے عیسائیوں میں داخل ہوا اور اس نے تمام غلط عقیدے عیسائیوں کے اندر گھسوائے۔ اس نے ابتدا اسی عقیدے سے کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت، ثالث ثلاثہ، اس طرح کے غلط عقیدوں سے شروعات کروائی، جیسے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا اور وہ مسلمانوں میں گھسا اور اس نے شیعیت کی اور رافضیت کی بنیاد قائم کی، ورنہ وہ یہودی تھا۔ اس طرح پولس بھی یہودی تھا، عیسائی بن کے گھسا اور اس نے جو ہے سب عقیدے جو ہے نئے نئے گھسوائے۔ فویل للذین کفروا، کافروں کے لیے ویل ہے، یعنی سخت عذاب ہے، یا جہنم کے ایک دروازہ ویل، یا جہنم کی ایک وادی، خود جہنم اس سے اللہ کی پناہ مانگتی ہے، بڑی داری تباہی ہے کافروں کے لیے۔ من مشہد یوم عظیم، جب وہ قیامت کا دن دیکھ لیں گے، حساب کا وقت دیکھ لیں گے، گواہی دینے والے فرشتوں کو، نبیوں کو، آزا کی گواہی کو دیکھ لیں گے۔ یہ مشہد میں تینوں احتمال ہے، ظرف زمان، ظرف مکان، مصدری معنی، تینوں احتمال اس نے. اسمع بهم وابصر، آج تو دنیا میں یہ کافر مشرک اندھے بنے ہوئے ہیں، بہرے بنے ہوئے ہیں، نبی کی بات سنتے نہیں، نبی کے معجزات دیکھتے نہیں، لیکن قیامت کے دن جب سارے عذاب کا اپنی آنکھ سے مشاہدہ کریں گے تو بڑے سنتے اور بڑے دیکھتے ہو جائیں گے، اور ایسے سنتے اور دیکھتے ہو جائیں گے کہ اللہ سے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، اب ہم کو دنیا میں واپس جانے کا موقع دے دو. لیکن اس دن کا دیکھنا اور سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا، اس دن خوب دیکھتے اور سنتے ہو جائیں گے لیکن نافع نہیں ہوگا. حضرات نے اسمع بهم وابصر کو پہلے تعجب نہیں مانا ہے، علامہ محلی نے بھی اس کو پہلے تعجب مانا اور تعجب کا ترجمہ کیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سنواؤ، آپ ان کو دکھاؤ کہ اگر ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب کتنا خطرناک ہوگا، آخرت میں اللہ کی پکڑ کیسی ہوگی، کہ آپ ان کو سناؤ اور ان کو دکھاؤ. یوم یأتوننا، جب یہ کافر ہمارے پاس آخرت میں آئیں گے تب بہت خوب دیکھتے اور سنتے ہو جائیں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم کافر آج دنیا کے اندر کھلم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی آپ ان کافروں کو ڈراؤ. کس سے ڈراؤ؟ افسوس اور پچھتانے کے دن سے ان کو ڈراؤ. چنانچہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ مومنوں کو، نیک لوگوں کو، کافروں کو، بدکاروں کو، ہر ایک کو حسرت ہوگی. کائی کی حسرت؟ نیک لوگوں کو حسرت اس بات پر ہوگی، اور زیادہ نیکی کرتے تو بہت اچھا ہوتا، نیند نہ نکالتے اور دھیان سے اللہ کا ذکر کرتے اور کچھ نیک اعمال کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، غفلت میں نہ پڑے رہتے. اور کافروں کو اس بات کی حسرت ہوگی کہ کاش کہ ہم دنیا میں کفر سے توبہ کر لیتے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں کو حسرت ہوگی جنت والا اپنا مکان دیکھنے کے بعد، اس لیے کہ اللہ نے مومن کافر ہر ایک کے لیے دونوں جگہ گھر بنایا ہے. کافروں کو جہنم میں جانے کے بعد جنت والا مکان دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ گھر تیرے لیے تھا لیکن تو ایمان نہیں لایا، اس لیے اب یہ تیرا گھر ہم نے کسی مسلمان کو دے دیا. اس وقت تو ان کو حسرت ہوگی، یہ ہے یوم الحسرتی کا مطلب. اور آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے. اس قضی الامر، جب اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جائے گا، کائی کا فیصلہ؟ عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا. اور اس دن جو ہے نا موت کو بھی موت آ جائے گی. یہ روایتوں سے ثابت ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کر کے جنت جہنم کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا. موت کو موت آ گئی، اب ختم، کوئی مرے گا نہیں اور کسی کے اوپر موت ساری نہیں ہوگی. جو جنت میں ہے وہ جنت میں ہمیشہ زندہ، جو نعوذ باللہ جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں زندہ. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، آج تو یہ دنیا میں بڑی غفلت میں پڑے ہیں. وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لاتے. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یقینی بات ہے کہ زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کے مالک ہم ہی بن کے رہیں گے، اور جو ہے سب کی سب چیزیں ہمارے پاس لوٹ کر کے آئے گی. یعنی ابھی جو عارضی ملکیتیں ہیں دنیا میں، وہ ملکیتیں قیامت کے دن ختم. میرا کھیت، میرا گھر، میرا پلاٹ، میرا فلیٹ، ختم قیامت کے دن، سب اللہ کی ملکیت کے اندر. اور سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے, اور اس وقت اللہ ان کے حساب کتاب جزا سزا کا معاملہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے اس لیے کہ مکہ کے کافر لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا متبع بتلاتے تھے کہ ہم تو پکے ابراہیمی ہیں. اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک بیوی اور بچے کو مکہ میں لا کے رکھا تھا, اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مکہ میں کعبہ بنایا تھا. ہم پکے ابراہیمی ہیں, تو ان کو بتلانا ہے کہ پکے ابراہیمی کس کو کہتے ہیں, ملت ابراہیمی کا خلاصہ کیا ہے, دین ابراہیم اور دعوت ابراہیم کا لب لباب کیا ہے, یہ ان مکہ کے کافروں کو بتلانا ہے. وَذْكُرْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان مکہ کے کافروں کے سامنے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیجئے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذکر کے لیے نازل فرما رہے ہیں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ, قرآن میں ابراہیم کا واقعہ بھی آپ ان کو پڑھ کے سناؤ. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, وہ بڑے سچے لوگوں میں سے تھے. کیا مطلب صدیق کا؟ صدیق کا مطلب یہ ہے کہ سچائی میں بڑا مبالغہ, یعنی کبھی جھوٹ کا احتمال تک نہ ہو, ایسا سچائی کا مبالغہ. نمبر دو, جس کا کام بھی سچا, جس کی بات بھی سچی. نمبر تین, اللہ تعالیٰ کے یہاں سے غیب سے آنے والی تمام باتوں کو فوراً دل سے قبول کر لے, شک اور تردد کی ادنا بھی گنجائش نہ ہو, جو بات بھی اللہ کی طرف سے آئے اس کو فوراً دل میں اتار دے رہے. جیسے معراج کے واقعے کو لوگوں نے شک کی نظر سے دیکھا, حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے اس کو مان لیا, اس لیے ان کا لقب صدیق بن گیا. نمبر چار, بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. نمبر پانچ, جس کا عقیدہ بھی صحیح, جس کا قول و عمل بھی صحیح, وہ آدمی صدیق کہلاتا ہے. اس کے بعد نبیین کی صفت آئی. بعض اللہ کے بندے سچائی کے اندر واقعی صدیقیت کے مقام کے اوپر ہوتے ہیں. حضرت مولانا سید بدر عالم میرسی رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے میں ہمارے جامعہ میں پڑھتے تھے, بعد میں پڑھاتے بھی تھے, تو ان کے صاحبزادے مولانا آفتاب عالم ایک مرتبہ یہاں جامعہ میں تشریف لائے تھے, تو ان کے عجیب عجیب قصے سناتے تھے مولانا سید بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو کا ایک مرتبہ خط لکھوا رہے, کسی کا انتقال ہو گیا تعزیت کا, تو تعزیت کے خط میں عام طور پر ہم ایسا لکھتے ہیں, آپ کے والد کے انتقال کی وجہ سے مجھے بہت دکھ ہوا, بہت رنج ہوا. تو ہو کہ نہ ہو, خالی سامنے والے کو دکھانے کے لیے بھی لوگ ایسے الفاظ لکھتے ہیں, بولتے بھی ہیں. تو والد صاحب نے یہ شکل لکھوا رہے تھے تو رک گئے, تھوڑی دیر تک مراقبہ کیا, پھر کہا لکھو آپ. بعد میں پوچھا کہ یہ کیوں آپ رک گئے تھے, ہمیں اپنے دل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے ابا کے انتقال پر واقعی تک مجھے دکھ اور رنج ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اگر نہ ہے اور میں لکھواؤں تو جھوٹ ہو جائے گا, اس لیے پہلے میں نے اپنے دل میں دیکھا کہ ان کے والد کے انتقال پر واقعی تک مجھے بہت دکھ اور صدمہ ہے, پھر میں نے لکھوایا. یہ ہے صدیقت کا مقام, اتنے اعلیٰ درجے کی سچائی کہ جس کے اندر کسی طرح کے جھوٹ کا احتمال تک نہ ہو. اور اب تو سچائی کو تلاش کرنی پڑتی ہے, ایسا زمانہ آ گیا ہے. صدیقاً نبیاً, لوگ قسم کھا کے جھوٹ بولتے ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. دیکھو یہاں پر دو لفظ آئے, ایک صدیق اور دوسرا نبیاً, تو سمجھنا چاہیے کہ ہر نبی صدیق ضرور ہوتا ہے, لیکن ہر صدیق نبی ہو ایسا نہیں ہوا کرتا. ہر نبی صدیق ہے لیکن ہر صدیق نبی نہیں. دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہر صدیق ولی ہوتا ہے, لیکن ہر سدھ ہر ولی صدیق ہو یہ کوئی ضروری نہیں. عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے دونوں کے درمیان میں. جو صدیقیت کے مقام پر ہوگا اس میں ولایت ہوگی کچھ, اور جو ولایت کے درجے میں ہوگا اس میں کچھ صدیقیت ہوگی. عموم خصوص من وجہین کی دونوں کے درمیان نسبت جو ہے پائی جاتی ہے, یا عموم خصوص مطلق کی نسبت کہ ہر صدیق ولی, لیکن ہر ولی صدیق ہو یہ کوئی ضروری نہیں. انہ کان صدیقا نبیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی تھے, بڑے سچے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اس لیے کہ جو وعدہ بھی انہوں نے اللہ سے کیا وہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا. اس لیے قرآن میں دوسری جگہ پر آیا وہ ابراہیم الذی وفا اذ قال لأبیه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنك شيئا. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کو دعوت دے رہے توحید کی. اب والد صاحب سے کون مراد, یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے مفسرین اور مورخین کے مابین. یہاں علامہ جلال الدین محلی نے ان کا نام آزر نقل کر دیا, بالکل صحیح نقل کیا, فیصلے کی بات ہے. ان کے والد کا نام آزر ہی تھا, لیکن اس مسئلے میں بعض حضرات کو تکلیف ہے. وہ کیا تکلیف ہے کہ آزر کا کفر قرآن میں ثابت ہے کہ آزر کافر تھا. تو اب ان کو تکلیف یہ آتی ہے کہ ایک نبی کا باپ کیسے کافر ہوئے. اس لیے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پاکیزہ پشتوں کے اندر, پاکیزہ پشتوں سے قابل فخر رحموں میں منتقل ہوتا رہا. نور نبوت نور محمدی یہ پاکیزہ پشتوں سے یعنی نیک باپوں سے, فاخرہ رحم دانیوں میں یعنی اچھی ماؤں میں برابر منتقل میں ہوتا رہا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عبداللہ کے گھر میں پیدا کیا. وہ اس روایت کا خلاصہ نکلے گا, یہ حدیث میں آتا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آزر اگر کافر ہے تو وہ پاکیزہ پشت کیسے کہی جائے گی. اسی لیے حضرات جو ہے تکلف کھڑا کرتے کیا کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام, اور عرف میں چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تعرخ, اور کہتے ہیں کہ وہ ایمان کے اوپر سے. ایک توجیہ کر ڈالی تاکہ اس حدیث پر کوئی اشکال نہ رہے کہ پاکیزہ پشتوں سے فاخرہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا. تھا کہ آزر یہ چچا ہے کافر, اور تعرخ آپ کے والد ہے جو مومن تھے. نمبر دو, بعض حضرات نے اس روایت سے کی روایت کے ظاہر سے اشکال سے بچنے کے لیے کیا کہا کہ جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس زمانے میں ابھی آزر کافر نہیں تھا, فطرت پر سے, یعنی ان کی اس دور کے اندر کوئی دعوت ایمان کی نہیں تھی, وہ دور فطرت. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے بعد انہوں نے انکار کیا اور کافر بنے. تو کفر تو آیا ابراہیم علیہ السلام کے ان کے توحید کی دعوت دینے کے بعد, ورنہ وہاں تک تو جو ہے وہ فطرت کی حالت میں تھے. گویا دور فطرت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے, اس لیے وہ پاکیزہ پشت والی بات برقرار رہے گی. لیکن ابو حیان اندلوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بحر محیط میں زبردست محاکمہ کر کے لکھا ہے کہ یہ سب تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ رابضیوں کے کھڑے کیے ہوئے مقدمات ہے. یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ بھائی پاکیزہ پشتوں والی بات, تو اس سے مراد ہے زنا. یعنی کوئی بھی نبی نسبی اعتبار سے ولد زنا نہیں ہو سکتے. اوپر سے نیچے تک کوئی بھی نبی زنا والے نسخے سے منتقل ہوتے نہیں ہیں. اور کافر کفر کے ساتھ بھی زنا سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے, یہ بہت بڑی طہارت اور پاکیزگی کی بات ہے. تو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نسب کے اعتبار سے اوپر تک زنا والے واسطے سے پاک ہوتے ہیں کہ بیچ میں کوئی بھی ولد زنا نہ ہو. تو کفر نسب نبوت کے لیے عیب نہیں ہے, البتہ زنا یہ نسب نبوت کے واسطے عیب ہے. اس لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں کافرہ تھی لیکن زانیاں نہیں تھی, اس سے جو ہے کوئی شکال سے باقی نہیں رہتا. آپ کے والد جو ہے آزر ہی ہے. اسقال علی ابی ہی آبتی, اے میرے بابا لم تعبدو, کیوں تم عبادت کرتے ہو؟ مالا یسمعو, ایسے گنپتی جی جو سنتا نہ ہو, ولا یبصرو جو دیکھتا نہ ہو, ولا یغنی عنک شیئا جو آپ کو بالکل کام نہ آتا ہو. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم, اے میرے ابا جان میرے پاس وحی کا علم آیا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے. معلوم یا اتک جو وحی کا علم آپ تک نہیں پہنچا, فتبعنی ابا جان آپ میں جو دعوت لے کر آیا ہوں توحید کی اس کی اتباع کر لو. اہدک صراطا سویا, میں تم کو صراط مستقیم ہدایت کا جنت کا سیدھا راستہ بتلاتا ہوں. معلوم ہوا اپنے والد کو بھی کوئی خیر کی بھلائی کی بات بتلانی چاہیے, یہ ادب والد کے خلاف نہیں ہے. اگر باپ کوئی شریعت کے خلاف کام کرے تو پورے ادب اور اکرام کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو دین کی صحیح بات بتلانا چاہیے اور ان کو بتلا دینا چاہیے شریعت کے اعتبار سے غلط ہے. ابا جان یہ سب کام کاج بند کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو اسی طریقے سے پورے ادب اور اکرام کے ساتھ دعوت دی. آگے یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے میرا ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کرو. سوچو تو صحیح کہ شیطان کی اول نافرمانی کیسے وجود میں آئی, کہ اس نے ہمارے دادا حضرت آدم کے سامنے سجدے کا حکم نہیں مانا اللہ کا. تو جو ہمارے دادا جان کے سامنے سجدہ نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی کرے تو ہم کیسے غدار اولاد کہ جو ہمارے دادا کو سجدہ نہیں کرے ہم اس کے مطیع بن جائے, ہم اس کے فرما بردار بن جائے. اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے ہمارے دادا کے سامنے سجدہ نہیں کیا ہو ہم اس کی اطاعت کرنے لگے, اس کی بات ماننے لگے. اس لیے ابا جان آپ شیطان کی اطاعت مت کرو, وہ آپ کو بت پرستی کی دعوت دیتا ہے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے. دیکھو شیطان کے جرائم بے شمار ہے, بے شمار جرائم ہے کہ جرائم کرتا ہے کرواتا ہے, لیکن تمام جرائم کی اصل اور جڑ اللہ کی نافرمانی. اسی لیے اس اصل کو ذکر کر دیا کہ للرحمن عصیا, شیطان رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان آپ اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچائیے, یہ بت پرستی اسی کی دعوت ہے. یا بت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا, اے میرے ابا مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ کر کے پکڑ لے لے تو آپ شیطان کے دوست بن جاؤ, مددگار بن جاؤ, اس کے جہنم میں ساتھی بن جاؤ. اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ کفر کے وبال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آپ پر آوے, کوئی مصیبت آوے, کیونکہ آپ کفر پہ اڑے ہوئے ہو اور اس کی وجہ سے کوئی عذاب آوے تکلیف آوے اور آپ اس عذاب اور تکلیف سے چھٹکارے کے لیے شیطان کو پکارو میری مدد کر میری مدد کر, یہ ہو گیا شرک کہ آپ مصیبت کے اندر شیطان کو پکارنے لگو اور شیطان کی ہدایت کے مطابق بتوں کو پکارنے لگو اور آپ شیطان کے ساتھی اور رفیق جہنم میں بن جاؤ. بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ کفر اور شرک کی مزاولت اور مداومت کی وجہ سے آپ سے توبہ کی توفیق سلب کر دی جائے, توحید کی توفیق سے آپ محروم کر دیے جاؤ اور پھر آپ جو ہے شیطان کے اولیاء اور شیطان کی جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ. اس لیے ابا جان آپ شیطان کے والی مت بنو, وہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے. ڈوب مرنے کی بات کے اس ازلی دشمن کی بات ہم مانے. جب بیٹے کی تمام تقریر سنی تو آزر بولے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. آزر نے کہا ابراہیم تو میرے معبودوں سے پھر گیا, ان سے اعراض کرتا ہے, ان میں عیب نکالتا ہے. لئن لم تنتہی لارجمنک, اگر تو تیری ان حرکتوں سے باز نہیں آیا, بتوں کی مخالفت اور اعراض سے باز نہیں آیا تو میں پتھرے مار کر کے تجھے مار ڈالوں گا. لارجمنک سنسار کر دوں گا. مفسرین نے لکھا ہے یہ سزا قدیم دور سے دنیا میں رائج ہے. لوگ جس کو نافرمان سمجھتے اس کو پتھر مار سے مار ڈالتے ہیں, اس کے اوپر پتھراؤ کر ڈالتے. یہ قدیم دور سے دنیا میں سلسلہ چل رہا ہے, اسے آج بھی پتھر مارا ہو جاتا ہے. واہجرنی ملیا, اور تم اس سے ایک لمبے زمانے تک دور چلا جا, میرے پاس سے تو دور ہٹ جا. یہ جو ہے ابا جان نے کہا. اب دیکھیں یہاں آیت کے انداز پر غور کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام باپ کافر ہونے کے باوجود پورے ادب اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو دین کی دعوت دے رہے. یا بتی یا بتی یا بتی, یہ ہے ادب کا تقاضا. پورے ادب کو آپ نے ملحوظ رکھا, ذرا برابر بھی بے ادبی توہین تعظیم کے خلاف نہ ہو اس کا آپ نے لحاظ کیا. اور سامنے باپ کیسا ہے کہ یا بتی کہہ کر کے حضرت ابراہیم پکار رہے ہیں, تو اس کو کم سے کم جواب میں ہی تو کہنا چاہیے یا بنیا, اے میرے لاڈلے پیارے بیٹے. تو اس نے لاڈلے پیارے بیٹے کے لفظ سے جواب نہیں دیا بلکہ مارے نفرت کے نام لے کر کے جواب دیا ابراہیم کہہ کر کے. ان آلہتی یا ابراہیم, باقی تقاضا کیا تھا کہ کم سے کم پیدرانہ محبت کا اظہار کرتے. جب بیٹا باپ والی عظمت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے تو کم سے کم یوں کہتے یا بنیا میرے پیارے بیٹے. نہیں, یہ نفرت ہے دین کی بنیاد پر, توحید کی بنیاد پر. اور اس نے کہا یا ابراہیم. دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادب کا اظہار کرے تو وہ اپنے بیٹے کو دھمکی دے رہا ہے کہ لئن لم تنتہی لارجمنک, پتھر ماروں گا, دھمکی. اور اوپر سے آرڈر, واہجرنی ملیا, گھر میں سے نکال, دور ہو جا میرے گاؤں میں سے, بھاگ جا یہاں سے. اوپر سے وہ بھگانے کی باتیں کر رہا ہے. یہ ہے والد کے جو ہے بد اخلاقی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے. اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرہ برابر بھی گرم نہیں ہوئے, غصے نہیں ہوئے, اور بہت محبت سے فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کا نبی حفیہ. با تم کو جو دھمکی دینا ہو دو, تم کو جو ڈانٹنا ہو ڈانٹو, لیکن میں تو ایسا کروں گا نہیں, میں تو ایک مطیع بیٹا بن کر کے زندگی گزاروں گا. قال سلام, یہ سلام کا مطلب کیا؟ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس سلام کا مطلب ہے علیحدہ ہونے کا, قطع تعلق کرنے کا بہترین اور عمدہ طریقہ. کہ ابا جب آپ مجھے مار ڈالنے کی بات کرتے ہو, گھر سے نکلنے کی بات کرتے ہو تو میں ہی چلا جاتا ہوں, کیوں آپ پتھر مارنے کی زحمت گوارا فرمائیں, مجھے نکالنے کی زحمت, میں ہی الگ ہو کے چلا جاتا ہوں. تو یہ لفظ سلام قطع تعلق کے لیے ایک بہترین عمدہ اندازہ ہے. تم تمہاری جگہ سلامت, ہم اپنی جگہ سلامت, ہم جاتے ہیں آپ کا گھر چھوڑ کر کے. بعض حضرات نے اس کو سلام عرفی قرار دیا ہے. تو اگر سلام عرفی قرار دیا جائے تو اس کا التدا ہوگا, کیا غیر مسلم کو سلام کرنا جائز ہے؟ تو حدیث دونوں طرح کی ملتی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا کہ تم یہود نصارہ کو سلام مت کرو, ابتدا بھی سلام مت کرو. اور ایک روایت سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ ایک جگہ مخلوط مجمع تھا جس میں یہود نصارہ مسلمان سب تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا دونوں طرح کی روایت ملتی ہے. اس لیے امام نخعی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر کے بہترین فیصلہ کیا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم سے ملنے کے لیے جاوے اور ملاقات کرے اور ملاقات میں کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت ہو, دینی ضرورت ہو یا دنیاوی ضرورت ہو, تو ابتدا کر سلام میں کوئی حرج نہیں ہے, سلام سے ابتدا کر سکتے ہیں, اور بغیر ضرورت کے سلام کی ابتدا کرنی نہیں چاہیے. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي. بابا میں تو جا رہا ہوں, آپ سے سلامتی سے الگ ہو رہا ہوں, لیکن میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا. اِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا, میرے اللہ تو مجھ پر بہت مہربان, بڑے لطف کرنے والے, بڑے عنایتوں والے ہیں میرے اللہ, اس کی مہربانیاں میرے اوپر مسلسل ہمیشہ جاری ہے. اس استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ابا جان کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تک پتا نہیں تھا کہ وہ کفر پر مرنے والا ہے, وہاں تک آپ نے استغفار کی, ان کو وعدہ کیا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا. لیکن جب ان کو پتا چل گیا کہ تو ازلی شقی ہے, ایمان لانے والا نہیں ہے, تو پھر آپ نے اس کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا. اور بعض حضرات نے توجیہ کی ہے کہ استغفار اس نیت سے غیر مسلموں کے لیے جائز ہے کہ آدمی یوں نیت کرے کہ میرے استغفار کا مطلب کیا, کہ اللہ اس کو ایمان دے, ہدایت دے اور معاف کر دے, اس نیت سے استغفار. اس کی گنجائش لکھی ہے کتابوں کے اندر, تو کہا اس نیت سے استغفار کر سکتے ہیں. وَاں تَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, با میں تم کو چھوڑ کے اب الگ جاتا ہوں, یعنی میں تم کو چھوڑ کے اب ہجرت کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہ علاقہ آپ نے چھوڑ دیا, اور چھوڑ کر کے آپ مصر ہوتے ہوئے ملک شام چلے گئے, اور ملک شام میں مستقل سکونت اختیار فرما لی. جب عراق سے آپ نکلے ہیں تو آپ پہلے مصر گئے, مصر میں واقعہ پیش آیا حضرت سارا کے ساتھ وہاں کے بادشاہ کی دست درازی کا, پھر اس کے نتیجے میں حضرت حاجرہ ہدیے میں ملی, پھر ان سے نکاح ہوا, پھر آپ جو ہے ملک شام تشریف لے گئے. یہ سارے واقعات آپ کو خطبات کے اندر پڑھنے کو ملیں گے, ہمارے خطبات میں پوری تفصیل سے وہاں سارے واقعات لکھ دیے, وہاں پڑھ لینا. تو وہاں تزیلکم, میں تم کو چھوڑتا ہوں, وما تدعون, اور جن بتوں کو تم پوجتے ہو, من دون اللہ, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے, ان کو بھی میں چھوڑتا ہوں. جب مذہب الگ, عقیدہ الگ, تو جگہ بھی الگ, تاکہ جو ہے کوئی جھگڑا اور گڑبڑ باقی نہ رہے, تم تمہاری جگہ رہو, ہم نئی جگہ جاتے ہیں. من دون اللہ, وما تدعون من دون اللہ, جس کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے, میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب میں کیا کروں گا, وَأَدْعُو رَبِّي, میں آج تک میرے رب ایک اللہ کو پکارتا رہا, آئندہ بھی اسی کو پکاروں گا. حَتَّى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا, آج تک میں اپنے رب کے سامنے دعا کر کے مایوس نہیں ہوا ہوں, محروم نہیں ہوا ہوں, اور آئندہ بھی میں شقی, بدبخت, محروم نہیں ہوں گا میرے رب کو پکارنے سے. یہ اظہار عبدیت میں امید ظاہر کر رہے ہیں کہ آج تک میرے اللہ نے میری کوئی دعا رد نہیں فرمائی, آئندہ بھی میرے اللہ میری کوئی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے. مجھے فائز المرام رکھیں گے, مجھے سعید بنا کے رکھیں گے, شقی نہیں بنائیں گے. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابا کو, خاندان کو, وطن کو چھوڑ کے چلے گئے, اور ان بتوں کو چھوڑ کے چلے گئے جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے تھے, اور ارض مقدس یعنی ملک شام فلسطین چلے گئے, اور شہر الخلیل میں جا کر کے آپ نے سکونت اختیار فرما لی. وہبنا لہ اسحاق و یعقوب, ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمایا, اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا. یہ ہم نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں, اس کا خلاصہ نکلتا ہے کہ جب تم نے اپنے خاندان کو چھوڑ دیا, وطن کو چھوڑ دیا, تو خاندان اور وطن چھوٹ جاوے تو آدمی کو گھبراہٹ ہوتی ہے. ماں باپ یاد آتے, وطن یاد آتا ہے, گھر یاد آتا ہے, انس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انس کے لیے نیا خاندان عطا فرما دیا ہے کہ بیوی عطا فرمائی, بچے پوتے عطا فرمائے, اور وہ بھی کیسی فیملی عطا فرمائی, سابقہ لوگ مشرک تھے, اب سچے پتے موحد ایمان والے انبیاء جیسی مبارک فیملی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں حضرت اسماعیل کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ تو حضرت اسماعیل کی ولادت ملک کے شام میں نہیں ہوئی جہاں وہ منتقل ہوئے تھے, بلکہ ان کی ولادت ہوئی ان کی مستقل, یعنی ولادت تو ہو چکی تھی ملک شام میں, لیکن ان کا مستقل قیام ملک شام میں نہیں تھا, بلکہ مستقل قیام مکہ مکرمہ کے اندر تھا. اس واسطے جو ہے یہاں ان کا ذکر نہیں ہوا ہے. بعض حضرات نے جو ہے یوں بھی کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں زیادہ نبوت نہیں پھیلی جس قدر نبوت حضرت عیسیٰ کے خاندان میں پھیلی, اسی لیے ان کا خصوصیت سے ذکر آیا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل, ان کی اولاد میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب, اور حضرت یعقوب کے خاندان میں سینکڑوں انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائے. تو چونکہ یہ اولاد والا سلسلہ شجرۃ الانبیاء ہے, اس واسطے ان کا ذکر ہوا, اور حضرت اسماعیل کا ذکر خیر ظاہر تھا, اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا گیا. یا یہ کہ اصل اور پرانی بیوی جو عراق سے ہجرت کر کے ساتھ چلی تھی, اس بیوی سے اسحاق اور یعقوب پیدا ہوئے. کیونکہ یہاں پورا واقعہ آ رہا ہے, کہاں پیدا ہوئے, ابا سے کیسے نافرمانی ہوئی, پھر ہجرت کر کے آگے گئے, تو وطن سے جو بیوی تھی وہ حضرت سارا, اور اس وطن والی بیوی سے حضرت اسحاق, جبکہ حضرت ہاجرہ تو دوران سفر ملی مصر پہنچ کر کے, اور پھر ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اس لیے آبائی وطن سے جو بیوی ساتھ تھی ان سے جو اولاد چلی, اس کا آیت کریمہ کے اندر تذکرہ ہو گیا, اور اس میں بشارت ہو گئی کہ اسحاق بیٹے کی عمر کو ہم اتنی لمبی کریں گے کہ یعقوب جیسے پوتے بھی ان سے پیدا ہوں گے. وَقُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا, اسحاق اور یعقوب میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا, اور ان کو ہم نے ہماری رحمت سے مالا مال کیا. رحمت سے مراد یہاں پر نبوت اور پیغمبری, کتاب, آسمانی علوم, یہ مراد لیے گئے ہیں. اگرچہ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر مال اور اولاد اور رزق کی برکت کو مراد لیتے ہیں, اس کی بھی گنجائش ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اور ہم نے حضرت ابراہیم اور ان کے پورے خاندان کے لیے سچا بول اونچا بعد والوں کے اندر باقی رکھا, یعنی بعد والے حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کو بہت اچھے نام سے یاد کرتے. آج تک دنیا کے ہر مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی. یہود ان کو اپنا مقتدا مانتے, عیسائی ان کو اپنا مقتدا مانتے, اور جو ہے مسلمان ان کو اپنا مقتدا مانتے, ہر مذہب والے ان کو اپنا بڑا مقتدا مانتے ہیں. اسی لیے تو باری تعالیٰ کو قرآن میں باقاعدہ ترغیب کرنی پڑی, ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں. یہ یوں کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے ان کو کون نہیں تھے, یہ کہتے ہیں ابراہیم نصرانی تھے ان کو کون نہیں تھے. باری تعالیٰ نے باقاعدہ ترغیب فرمائی, معلوم ہوا کہ وہ لوگ ان کو اپنا بڑا مقتدا اور پیشوا سمجھا کرتے تھے, اور مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہی ہے ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین, یہ ہے ہی قرآن مجید کے اندر. اور ہنود کے اندر بھی آج تک یہ براہمن جو لوگ ہیں ان کی وجہ تسمیہ یہی بتلائی جاتی ہے کہ ابراہیم سے براہمن بنا ہے, براہیما उससे ब्राह्मण ये लफ्ज तैयार हुआ है। तो हर कौम के अंदर उनका जिक्र खैर, उनका तस्कर खैर, उनकी याद अल्लाह ताला ने बाकी रखी। और हर नमाज के अंदर मुसलमान भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करके कायदे अखीरा में दुरूद इब्राहिमी को पढ़ के, कुर्बानी के अंदर हजरत इब्राहिम को याद करके, हज में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करके उम्मत मोहम्मदिया भी इनको बराबर बराबर याद रखती है। तो ये है वजअलना लहुम लिसान सिदकिन आलिया। अब यहाँ एक अहम तरीन मसला समझना है और उसका खुलासा समझ लो। कुरान की मुख्तलिफ आयतों में ये बात पेश आती रहती है लफ्ज़े नबी और लफ्ज़े रसूल के सिलसिले के अंदर। एक तारीफ तो आप लोगों को मालूम है ही है नबी और रसूल की। अब हजरत मुहक्किकीन की लिखी हुई बातें जरा सुन लो। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि नबी और रसूल में आम खास मिन वजहिन की निस्बत है। रसूल किसको कहते हैं? कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों से अंदाजा होता है। नंबर एक, रसूल कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले ऐसे नबी को जो मुखातबीन को यानी अपनी उम्मत को जदीद शरीयत पहुंचा दे, जदीद शरीयत पहुंचा दे। अब जदीद शरीयत दो हैसियत से हो सकती है, चाहे वो जदीद शरीयत रसूल की अपनी जात के एतबार से हो। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली तो ये रसूल की जात के एतबार से, खुद मूसा अलैहिस्सलाम को पहली मरतबा तौरात किताब मिली रसूल की जात के एतबार से वो जदीद शरीयत थी, या जदीद शरीयत थी मुरसल इलैहिम के एतबार से जिनकी तरफ उनको भेजा जा रहा है उनके एतबार से। मसलन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौम जुरहुम को शरीयत इब्राहिमी पहुंचा दे, तो शरीयत इब्राहिमी एक एतबार से तो कदीम है, लेकिन हजरत इस्माइल कौम जुरहुम को शरीयत पहुंचा रहे तो उनके लिए तो बिल्कुल जदीद और नई है। तो मुरसल इलैहिम जिनकी तरफ पहुंचाया जा रहा है उनके एतबार से भी अगर जदीद हो तो उनको रसूल कहा जाएगा। तो जदीद शरीयत के दो विस्तार बराबर ध्यान में रखना, एक नबी की जात के एतबार से जदीद जैसे तौरात मूसा अलैहिस्सलाम की जात के एतबार से, नंबर दो मुरसल इलैहिम के एतबार से जैसे कि मिल्लत इब्राहिमी हजरत इस्माइल कौम जुरहुम को पहुंचा रहे हैं, ये मुरसल इलैहिम के एतबार से जदीद शरीयत हो गई। नंबर तीन, बाज मरतबा रसूल का लफ्ज इस्तेमाल होता है ऐसी शख्सियत के ऊपर जो नबी न हो तो भी रसूल उनको कहा गया है कुरान मजीद के अंदर। जैसे कुरान मजीद के अंदर मलाइका के लिए रसूल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, इन्नल्लाह थोड़ा आयत यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलौ, अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलौ व मिनन्ना। देखो यहाँ फरिश्तों के लिए रसूल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। नंबर चार, बाज मरतबा नबी के सहाबा पर भी रसूल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलौ व मिनन्ना। और सूरह यासीन में इधर अरसलना इलैहिम उस्नैन फकद्दबूहुमा फअज्जज़ना बिसालिस फकालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। तो नबी के भेजे हुए काफिर और नबी के नुमाइंदों के ऊपर भी लफ्ज रसूल का इतलाक होता है। ये चार मिसबाक हो गए रसूल के। अब नबी किसको कहते हैं? नबी कहते हैं ऐसी शख्सियत को जो साहिब वही यानी उनके ऊपर वही का नुजूल होता हो, चाहे नई शरीयत की वो तबलीग करे या पुरानी शरीयत की तबलीग करे। जैसे बनी इसराइल के जितने भी अंबिया उन्होंने तौरात की तबलीग की, शरीयत मुसलिया की तबलीग की, तो उन सबको नबी कहा जाएगा। अलबत्ता ये तो तारीफ हो गई, जिन आयतों के अंदर ये दोनों लफ्ज जमा होते हैं नबीयन और रसूलन मसला वहाँ खड़ा होता है। तो उन आयतों के सिलसिले में मुफस्सिरीन की राय ये है कि जिन आयतों में दोनों लफ्ज को जमा किया गया हो اس پر کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ عام اور خاص کا جمع ہونا صحیح ہوتا ہے کہ نبی عام، رسول خاص، عام خاص دونوں کا جمع ہونا صحیح ہو جاتا ہے. البتہ جن آیتوں کے اندر ان دونوں لفظ کو تقابلاً استعمال کیا گیا، جیسے وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، جہاں تقابل کے انداز کے اندر استعمال کیا گیا، ان آیتوں کے اندر لفظ نبی کو عام نہیں مانیں گے. ان آیتوں میں لفظ نبی کو عام نہیں مانیں گے بلکہ خاص مانیں گے، کیونکہ عام اور خاص مقابل ہو نہیں سکتے، جمع ہو سکتے مقابل نہیں ہو سکتے. لہذا نبی ان آیت میں خاص سمجھا جائے گا. کس کو کہیں گے؟ سابقہ شریعت کے مبلغ کو. اور اس صورت میں آیت کا معنی یہ کریں گے ہم کہ شریعت جدید اور شریعت غیر جدید کوئی نہیں، اس طرح کا جو ہے معنی ان آیتوں کے اندر کریں گے. لیکن چونکہ اب لوگوں کے درمیان کے اندر ایک اصطلاح عام ہو چکی، لہذا ان اصطلاحوں کی بھی رعایت کرنی چاہیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کا لفظ عام ہو گیا جس کے پاس کوئی شریعت جدیدہ نہ ہو، اور رسول جس کے پاس شریعت اور کتاب ہو، ان کے لیے رسول کا لفظ استعمال ہونے لگا. تو اب اس اصطلاح کے عام ہو جانے کے بعد کسی فرشتے کو یا کسی نبی کے نمائندے کو ہمیں اپنے محاورے میں رسول نہیں کہنا چاہیے. اگرچہ قرآن اصطلاح کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، لیکن جب یہ اصطلاح عام ہو گئی، بن گئی، تو اب ہمیں استعمال کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے کہ اب لفظ رسول اصطلاح میں عام ہو گیا. کس کے لیے؟ صاحب شریعت جدیدہ اور کتاب والے نبی کے واسطے. لہذا اب ہمیں کسی فرشتے کو یا کسی انسان کو رسول کہنے سے احتیاط کرنا چاہیے. جی